الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون صدق الله العظيم اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے کائنات کو سجایا انسانوں کو اس میں بسایا اور آگے آئندہ آنے والے جو حالات ہیں ان سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا یہ بندوں کی آگاہی بندوں کے فائدے کے لیے ہے کہ بندے جب پہلے سے مطلع ہوں آگے آنے والے حالات سے وہ آگاہ ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے چوکنا رہیں گے آئندہ آنے والے حالات کے لیے تیاری کریں گے اور دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے تو بندہ اس مقصد کو حاصل کر کے کامیابی کے معاملات طے کرے گا اللہ پاک نے اس دنیا کو جو بنایا تو اس کی اختتام کی منزل بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ پوری کائنات پورا نظام دھرم بھرم کر دیا جائے گا اس میں بسنے والی ساری مخلوقات موت کی آغوش میں چلی جائیں گی حضرت اسرافیل علیہ السلام نہ جانے کتنی مدت سے سور اپنے منہ میں لیے ہوئے عرش کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہیں اٹھائے ہوئے اس انتظار کے اندر ہے کہ جیسے ہی حکم ملے اشارہ ملے میں سور پھونک دوں سور پھونکے جانے کے ساتھ ہی قیامت برپا ہوگی ساری کی ساری مخلوق موت کی نیند سو جائے گی اور جتنے عرصے جتنے زمانے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اتنی مدت تک اس پوری کائنات کے اندر سکوت طاری رہے گا ہر ایک کے اوپر موت طاری ہو چکے گی پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اللہ پاک دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے تو دوبارہ سے وہ سور پھونکیں گے تو جس طرح بارش برسنے کے بعد زمین سے ہریالی اگتی ہے سبزہ اگتا ہے تو اسی سبزے کی مانند سارے کے سارے انسان زمین سے دوبارہ اس سبزے کی مانند اگیں گے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ہر شخص اپنی اپنی قبر سے اٹھ کر اپنی اسی شکل و صورت میں تیار ہو جائے گا جس شکل و صورت میں اس نے انتقال کیا تھا اور پھر یہ ساری نسل انسانی میدان محشر کی طرف اس طرح لپک کر چلے گی کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف لپک کر چلے گی سب کے سب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے وہ دن بڑا ہولناک ہوگا کہ جس دن کی ہولناکی سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آگاہ فرمایا کہ لوگوں کے دل حلق کو آ رہے ہوں گے آنکھیں پھٹی جا رہی ہوں گی کلیجے کانپتے ہوں گے ڈر اور خوف طاری ہوگا نفس نفسی کا عالم ہوگا ہر طرف افراتفری پھیلی ہوگی اس دن اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں کچھ افراد کے لیے ایسے انتظام فرمائے ہیں کہ اس افراتفری کے دن بھی اپنے کچھ مخصوص بندوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے اور بالخصوص اس آخری امت کے ساتھ تو اللہ پاک نے انعامات کے ایسے وعدے فرمائیں گے آسان آسان اعمال کے ذریعے جنت کے وعدے فرمائیں گے اور آخرت کی سختیوں میں ان کے لیے آسانی کی بشارتیں دی ہیں تو اس ہولناک دن کے اندر کہ جب زمین تانبے کی طرح تپتی ہوگی سورج سوا نیزے کے بقدر سروں پر ہوگا آگ برسا رہا ہوگا تپش انتہا کی ہوگی اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے گناہوں کی بقدر اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا کسی کے پسینے اس کے ٹخنوں تک ہوں گے کسی کے پسینے اس کے گھٹنوں تک ہوں گے کسی کے پسینے اس کے ناف تک ہوں گے اور کسی کے پسینے اس کے منہ تک پہنچ کر اس کو لگام دیے ہوئے ہوں گے یعنی وہ پورا اپنے پسینوں میں غرقاب ہوگا اور وہ پسینے بھی دنیا کے پانی کی طرح نہ ہوں گے بلکہ جوش مارتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کی طرح, جس طرح پانی کو ابال کر انڈا ابالا جاتا ہے. تو اس طرح زہریلے اثرات دیے ہوئے وہ گناہوں کے پسینے جس کے اندر گناہگار ڈوبے ہوئے ہوں گے اس قدر بلبلاتے ہوں گے کہ زمین تپتی ہوئی اور آسمان کے بجائے سورج بالکل سر پر پہنچا ہوا ہوگا. ایسی ہولناکی میں, ایسے خطرناک دن میں اللہ پاک نے اپنے ماننے والے بندوں کے لیے بڑے شہانہ انتظام کیے ہوں گے. آج کے اس مضمون میں اسی حدیث مبارک کو بیان کرنے کا ارادہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں آخرت کی اس ہولناکی والے دن پر امن رہنے کے نسخے بیان فرمائے. جس حدیث مبارک کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اور حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعت یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات قسم کے افراد اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہوں گے کہ اس میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے خاص سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے کہ جس دن دور دور تک بھی کہیں سایہ کے نام و نشان نہ ہوگا. ان میں سے پہلا کامیاب انسان وہ ہوگا الامام العادل, عدل و انصاف قائم کرنے والا حکمران. دوسرا خوش نصیب طبقہ ان لوگوں کا ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھے. ورجل قلبہ معلق فی المساجد, تیسرا طبقہ اللہ کے ان نیک بندوں کا ہوگا کہ جن کے دل دنیا کی زندگی میں ہمیشہ مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہتے تھے. اور چوتھے قسم کے خوش نصیب افراد عرش کے سایہ میں جو ہوں گے رجلانی تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ, دو ایسے افراد کے جو صرف اللہ کی ذات کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے, اسی محبت کی بنا پر وہ آپس میں جمع ہوتے ہوں گے اور اسی محبت کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہوں گے. تو ایسے خوش نصیب محبت کرنے والے بھی عرش کے سایہ میں ہوں گے. ورجل دعت ہو ذات منصب و جمال ودعت ہو امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. پانچویں اس قسم کے افراد ہوں گے کہ جن کو دنیا کے اندر کسی خوبصورت مال و دولت والی حسن اور منصب والی کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی, اس دعوت کے جواب میں اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ, مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ دعا اس گناہ کی پکار سے رک گیا اور گناہ کی دعوت سے رک گیا. اس گناہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے اس نے اپنے اس ڈر اور خوف کا اظہار کیا کہ انی اخاف اللہ, مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. اور چھٹے درجے پر وہ افراد ہوں گے رجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ایسے افراد کے جنہوں نے دنیا میں صدقہ اور خیرات کیا اور اس کو اتنا مخفی رکھا کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا تھا اس کی اطلاع بائیں ہاتھ کو بھی نہ ہو سکی. ایسے مخفی انداز میں صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو بھی اللہ پاک اس دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور ساتویں نمبر پر وہ افراد ہوں گے رجل ذکر اللہ خالیا فصابت عینہ, کہ تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرنے والے کہ اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں نے آنسو برسا دیے. تنہائی میں اللہ کو یاد کر کر رونے والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو یہ سات قسم کے خوش نصیب افراد ایسے ہیں کہ جن کو اس دن بھی اللہ پاک ایسا پرامن اور پرسکون سایہ رحمت عطا فرمائیں گے کہ وہ اس دن بھی بالکل ایسے خوف اور خطر سے بے فکر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان ساتوں قسم کے افراد میں سے جس کسی کو چاہیں گے دنیا کے اندر یہ اوصاف عطا فرمائیں گے. اور یہ اوصاف اتنے آسان ہیں کہ ان کو اپنانا, ان کو اختیار کرنا امتیوں میں سے ہر امتی کے بس میں ہے کہ ہر شخص عدل و انصاف بھی کر سکتا ہے, اپنی جوانی کی حفاظت بھی کر سکتا ہے, اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے محبت بھی کر سکتا ہے, اور گناہ کی پکار پر اللہ کے ڈر اور خوف کا اظہار کر سکتا ہے. صدقے کو ایسے مخفی انداز میں کر سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے خرچ کیے ہوئے کی بائیں ہاتھ کو اطلاع نہ ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے تنہائی میں آنسو بہانا, اس کی محبت کے اندر اس کو یاد کر کے اپنی آنکھوں کو نم کرنا اور چہرے پر آنسوؤں کو بہانا, یقیناً یہ ہر امتی کے لیے آسان ہے. اتنے آسان اعمال کے بدلے میں اللہ پاک نے آخرت کی اتنی اونچی سعادتیں عطا فرمائیں گے, اس دن پر خطر دن میں اللہ پاک پر امن فرما دیں گے. خوش نصیبی کی یہ سارے سامان ہیں. سعادت مند انسان تو وہ ہے کہ جو ان میں سے ایک بھی اگر کوئی صفت حاصل کر لے تو یقیناً کامیابی اس کے قدم چوم لے گی, کیونکہ اللہ پاک نے آخرت کے جن حالات سے اپنے بندوں کو آگاہ کرایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے اپنی امت کو مطلع کیا, تو اس کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ امتی آگاہ ہو کر آخرت کی پہلے سے ہی ایسی تیاری کر لیں کہ آخرت میں ان کو کامیابی کا سامنا ہو. تو یہ سات قسم کے افراد میں سے پہلا طبقہ ان لوگوں کا ہوگا جن کو عادل حکمران کہا جاتا ہے, الامام العادل, عدل و انصاف کرنے والا اللہ کا وہ بندہ جس کو دنیا کے اندر ذمہ داری سونپی گئی. شریعت مطہرہ کے اندر امامت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو ہے امامت صغریٰ اور ایک ہے امامت کبریٰ. امامت صغریٰ تو یہی ہے کہ جو ہم اور آپ پانچ وقت کسی بھی امام کی ابتدا میں اللہ کی عبادت نماز پڑھ کر ادا کرتے ہیں, تو جس شخص کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنایا جاتا ہے اس کو آگے کر کے اس کی ابتدا میں سارے دس بستہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت انجام دیتے ہیں تو وہ مقتدا اور پیشوا وہ امام کہلاتا ہے. تو یہ منصب جس کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کہ آپ نے دین اسلام کا جو آغاز فرمایا مسجد ہی سے کیا. سب سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آپ نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی, اور پھر اسی کے منبر اور محراب سے آپ نے اللہ کے پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے, اور وہی چھوٹی سی ایک مسجد ایسا مرکز اسلام بنی کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز تھا کہ آپ اللہ کے بندوں کو امامت کروا کر عبادت انجام دلوایا کرتے تھے, اور پھر موقع بموقع منبر پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سنایا کرتے تھے. تو یہ تو ہے امامت صغریٰ, اور اسی کے ساتھ جب نظام اسلام پھیلتا چلا گیا تو پھر ایک ہے امامت کبریٰ. امامت کبریٰ میں یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی مجموعی طور پر اجتماعی طور پر پوری ذمہ داری جس انسان کے کندھوں پر ڈال دی جائے, جس کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے, جس کو خلیفہ کہا جاتا ہے, اللہ کا نائب جس کو کہا جاتا ہے, کہ جس کے کندھوں پر ذمہ داری آ جائے پوری رعایا کی, کہ وہ پوری سلطنت اور پوری رعایا کی ایسی دیکھ بھال کرے کہ امیروں کو ان کے حقوق دے, غریبوں کو ان کے حقوق دے, حتیٰ کہ انسان تو انسان جانوروں تک کے حقوق کی رعایت رکھے. تمام تر ذمہ داری جو اس کو سونپی گئی ہے وہ ذمہ داری اچھے انداز سے نبھانے والا ہو. اس میں سر فہرست حضرات خلفائے راشدین ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان حضرات نے خلافت کی ذمہ داری ایسے پیارے انداز سے نبھائی کہ عدل و انصاف کا نظام قائم فرما دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہ جن کے کاندھوں پر جب خلافت کی ذمہ داری آئی, ایک بوڑھی عورت جس نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا بڑی تیزی کے ساتھ کہا کہ عمر کہاں دوڑا جا رہا ہے, رک رک سنبھل کر چل, تیرے کاندھوں پر رعایا کی ذمہ داری ہے. کہا کہ ذمہ داری کا سنبھالنا تو آسان ہے لیکن ذمہ داری کا نبھانا بڑا مشکل ہے. اتق اللہ فی الرعیہ, اللہ سے ڈرنا اللہ کی رعایا کے بارے میں, اللہ کے بندوں کے بارے میں ڈرتے رہنا, ایسا نہ ہو کہ کہیں تو عدل و انصاف کی رسی چھوڑ دے اور بے انصافی کر بیٹھے. اور وہ نصیحت کرتی جا رہی ہیں, حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, ساتھ میں جو صحابہ موجود تھے کہا کہ ارے اماں کہاں تم نے امیر المؤمنین کو بیچ راستے میں روک دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ خاموش رہو, چپ رہو, ان کو نصیحت کرنے دو, یہ جتنی نصیحت کریں گی عمر بن خطاب کی مجال نہیں کہ اپنے قدم کو جھنبی دے سکے, سوائے اس کے کہ اگر پوری رات گزر جائے تب بھی عمر بن خطاب یہاں سے حرکت نہیں کر سکتا الا یہ کہ نماز کے لیے. فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کی شکایت کو جن کی بات کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سنا تو عمر ابن خطاب کی کیا مجال کہ وہ زمین پر اس کی بات کو نہ سنے. یہ حضرت اوس ابن ثابت کی اہلیہ تھی جنہوں نے حضور کی خدمت میں شکایت کی کہ میرے شوہر نے بڑھاپے میں آ کے مجھ کو طلاق دے دی, مجھے ساتھ زہار کر لیا اور مجھے رخصت کر دیا. ساری زندگی اس کی خدمت کی, اس کی اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا, اب جب بڑھاپے کے اندر مجھے اپنے شوہر کے سہارے کی ضرورت تھی تو اب وہ مجھے زہار کر کے مجھے چھوڑ بیٹھا. تو شکایت کر رہی تھی ابھی تک زہار کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. زہار یہ شریعت کا ایک حکم ہے جس میں شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پر حرام, اور تیری پیٹ میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹ. ان الفاظ کے ساتھ بیوی کو حرام کیا جاتا تھا. اس وقت تک شریعت میں احکام نازل نہ ہوئے تھے زہار کے, تو شکایت کرتی رہی ابھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا. تو وہ برجستہ کہنے لگی کہ آپ تو میری شکایت کا جواب نہیں دیتے, میں اپنی شکایت اللہ سے کرتی ہوں. اللہ پاک نے فوراً قرآن کریم کی آیات اتار دی, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اللہ نے اس خاتون کی شکایت کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی ہے. تو وہی خاتون بوڑھی ہو چکی تھی, لاٹھی ٹیک کر چل رہی تھی, عمر ابن خطاب کو للکار رہی تھی کہ اے عمر اتق اللہ فی الرعیہ, اللہ سے ڈرنا رعایا کے بارے میں, ایسا نہ ہو کہ امیر المؤمنین بن کر اس گھمن کے اندر کہیں تم کسی پر ظلم کر بیٹھو. یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایسے فاروق اعظم میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا پیاس سے مر گیا تو عمر ابن خطاب کی پکڑ ہوگی کہ تمہاری سلطنت اور تمہاری حکومت کے دوران, تمہاری امارت کے درمیان ایک کتا پیاس سے کیسے مرا. تو حضرات خلفائے راشدین سر فہرست ہیں جو امام عادل بن کے گزر کر گئے کہ جنہوں نے ایسے عدل و انصاف قائم کیا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین نے ایسی مثالیں قائم کی, ایسا نظام خلافت قائم کیا کہ دور دور تک عدل و انصاف قائم ہوا. اور پھر بعد میں امت میں دسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایسے عدل و انصاف کے پیکر خلفاء آئے جن میں سر فہرست حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں ایسے ہی عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا جیسے خلافت راشدہ کے اندر تھا. حضرت نور الدین زنگی جیسی ہستی, سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی ہستی, اس طرح کی بے شمار ہستیاں امت کے اندر گزری کہ جنہوں نے عدل و انصاف کو قائم کر کے اللہ کے بندوں پر ایسا عدل حافظ کیا, ایسا انصاف کے فیصلے کیے کہ دور دور تک امن و سکون ہوا کرتا تھا. وہ وقت بھی آیا کہ پانی کے گھاٹ پر شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے. تو سب سے پہلے سر فہرست تو ہیں امام عادل, وہ حضرات کہ جن کو اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری ملی کہ ساری رعایا کی ذمہ داری ان پر آئی اور انہوں نے عدل و انصاف سے اس ذمہ داری کو نبھایا. تو اللہ پاک ایسے بھاری ذمہ داری نبھانے والوں کو آخرت میں اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. اسی کے ساتھ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو بھی اللہ پاک نے اپنی جگہ ایک امام بنایا ہے. ہر شخص کو اپنی زندگی کے اندر ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو تم میں سے ہر شخص وہ اپنی جگہ ایک ذمہ دار ہے, ایک نگران ہے, اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہر شخص کو اللہ پاک نے زندگی کا ایک دائرہ دیا ہے, ہر شخص کا اپنا ایک دائرہ اثر ہے, اس دائرہ اثر کے اندر اس کا ایک دائرہ اقتدار ہے. کوئی اپنے گھر کا بڑا ہے, کوئی خاندان کا بڑا ہے, کوئی برادری کا بڑا ہے, کوئی اپنے دفتر اور آفس کا بڑا ہے, کوئی اپنی فیکٹری کا بڑا ہے. ہر شخص کو اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی ہے اور اس کے ماتحت کچھ افراد دیے ہیں. فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا یا ظلم و ستم کیا. باپ سے اولاد کے بارے میں, شوہر سے بیوی کے بارے میں, خاندان کے بڑے سے اس کی آل اولاد اور نسل کے بارے میں پوچھا جائے گا. جہاں اللہ پاک نے اختیارات دیے انہیں اختیارات کے ساتھ اس کا دائرہ اقتدار ہے, وہ اپنے اس دائرے کے اندر ایک ذمہ دار ہے, وہ اثر رسوخ رکھتا ہے, اس کی بات کو سنا جاتا ہے, اس کے حکم کو مانا جاتا ہے. اب یہاں پر اس کی ذمہ داری دیکھی جائے گی کہ یہ اپنے اس دائرہ اثر کے اندر اپنے زیر اثر لوگوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے والا ہے یا ظلم و ستم کرنے والا ہے. اب یہ معیار ہمیں کیسے پتا چلے کہ کہاں کہاں ظلم و ستم ہوا, کہاں کہاں عدل و انصاف ہوا؟ اس کے لیے بڑا پیارا ترازو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا. ایک صحابی آئے, عرض کرنے لگے کہ اے رسول اللہ, انی احب ان اکون اعدل الناس, میری چاہت یہ ہے کہ میں لوگوں میں ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والا بن جاؤں, میری زندگی عدل و انصاف سے لبریز ہو, میں ہر ایک کے ساتھ توازن برقرار رکھنے والا ہوں. تو آپ نے جو ترازو دیا, جو پیمانہ دیا, جو معیار دیا, فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسك, تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ ایک ایسا ترازو آپ نے عطا فرما دیا, اتنا خوبصورت معیار دے دیا کہ انسان زندگی کے جس مرحلے میں ہو آسانی کے ساتھ وہ پرکھ سکتا ہے کہ میں سامنے والے کے ساتھ عدل و انصاف کر رہا ہوں یا ظلم و زیادتی کر رہا ہوں. جہاں کہیں کوئی اپنے سامنے والے کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو, رشتے داریاں ہوں, دوستیاں ہوں, محلے داری ہو, تعلقات ہوں, یا اپنی تجارتی یا اپنی جو نوکری کی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں ہیں, جہاں کہیں انسان سامنے والے کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگے, ایک لمحے کے اندر انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ میرا معاملہ عدل و انصاف پر مبنی ہے یا ظلم و زیادتی پر. اس کا طریقہ کار آپ نے یہی بتایا کہ تم ایک لمحے کے لیے الٹ پلٹ کر لو, سامنے والے کو اپنی جگہ پر لے آؤ, اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر لے جاؤ. احب للناس ما تحب لنفسك, لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایک لمحے کے لیے انسان عکس کر لے, تقابل کر لے, بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے چلا ہو, لمحے بھر کے لیے سوچ لے کہ باپ کی جگہ میں ہوتا, میری جگہ میرا باپ ہوتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تو مجھے خوشی ہوتی ہے, غمی ہوتی. باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنے لگا ہو, لمحے بھر کے لیے سوچ لے کہ بیٹے کی جگہ میں ہوتا, میری جگہ میرا بیٹا ہوتا اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تو مجھے خوشی ہوتی ہے, غمی ہوتی. ماں اپنی اولاد کے ساتھ, اولاد اپنی ماں کے ساتھ, بھائی بھائی کے ساتھ, دوست دوست کے ساتھ, پڑوسی پڑوسی کے ساتھ, جہاں کوئی تعلق ہو, کوئی بھی معاملہ دے پا رہا ہو, لمحے بھر کے لیے انسان خریداری کے لیے گیا, ایک اس چیز کا مالک ہے, ایک خریدار ہے. خریدار لمحے بھر کے لیے سوچ لے کہ اگر میں اس مالک کی جگہ پر ہوتا تو یہ رویہ جو اختیار کیا جا رہا ہے مجھے کیسا لگتا. مالک لمحے بھر کے لیے سوچ لے کہ میں خریدار کی جگہ پر ہوتا. تو ہر معاملے کے اندر انسان اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھ کے لمحے بھر کے لیے تصور کرے, فوراً نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے, یہ جو معاملہ کیا جا رہا ہے, عدل و انصاف والا ہے, خوشی والا ہے یا ظلم و زیادتی والا اور غمی والا ہے. ساس اپنی بہو کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتی ہے, عدل بدل کر دیکھ لے کہ میں بہو ہوں اور وہ میری ساس ہو, اس کا لب و لہجہ, اس کا انداز زندگی, اس کی گفتگو, اس کے سارے معاملات میرے ساتھ ایسے ہوں تو مجھے کیسا لگے گا. بہو اپنی ساس کے ساتھ جو برتاؤ رکھتی ہو, عدل بدل کر کے دیکھ لے, آنند سانند نتیجہ خود سامنے آ جائے گا کہ میری زندگی کا انداز سامنے والے کے لیے تلخ ہے یا میٹھا ہے. اپنے دائرہ حیات کے اندر, زندگی کے دائرے میں ہر شخص وہ اثر رسوخ رکھنے والا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ وہ بھی کوئی نہ کوئی معاملہ کرنے والا, اس معاملے کے اندر بھی وہ ذمہ دار ہے. الا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص تم میں سے اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے اور یہ ذمہ دار آخرت میں ایسے چھٹکارا نہیں پائے گا. کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص سے بات پرس ہوگی, سوال ہوگا اس کے ماتحتوں کے بارے میں کہ تمہیں ہم نے ذمہ داری سونپی تھی, تمہیں ہم نے گھر کا بڑا بنایا تھا, تمہیں ہم نے خاندان کا سرپرست بنایا تھا, تمہیں ہم نے اولاد دی تھی, بیوی بچے دیے تھے, بتاؤ تم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا, ان کے کیا حقوق ادا کیے. ہم نے تم کو ایک کاروبار دیا تھا, اس کاروبار میں تمہارے ماتحت ملازمین تھے, کہاں کہاں تم نے کس کی حق تلفی کی, کس کے حق پورے کیے, کس کو خوش کیا, کس کو ناراض کیا. ہم نے تمہارے ہاتھ میں ایک مالی معاملہ دیا تھا, اس کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں تھی, بتاؤ تم نے تقسیم صحیح کی تھی کہ غلط کی تھی. وراثت کا جب معاملہ آتا ہے, انسان ہر شخص اپنے مفادات کو ملحوظ رکھتا ہے, اول تو شروع میں فتویٰ ہی نہیں لیتا کہ اس جائیداد کو کس انداز سے تقسیم کیا جائے, ڈرتا ہے کہ فتویٰ ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی کے خلاف آ جائے. اب تو حالت یہ ہے کہ جیتے جی ماں باپ زندہ ہوتے ہیں مجبور کر کے ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ جیتے جی اپنی جائیداد تقسیم کر کے جاؤ. بےچارے ماں باپ بڑھاپے میں بالکل لاچار ہو جاتے ہیں, مجبور ہو جاتے ہیں جائیداد فروخت کرنے پر. نتیجہ یہ آتا ہے کہ جب بٹوارے ہوتے ہیں جائیداد کے تو باپ کا بھی بٹوارا ہوتا ہے کہ باپ فلانے بیٹے کے ذمہ ہوگا, ماں فلانے بیٹے کے ذمہ ہوگی. یہ نتائج ماں باپ کو دیکھنے پڑتے ہیں اس زمانے میں کہ جہاں مال کی حویث دولت کا لالچ وہ ماں باپ کے مقدس رشتوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ یہ ماں باپ تو مر کے نہیں دیتے, چلو ان کی زندگی میں بٹوارے ہو جائیں. یہ چیزیں اکثر و بیشتر مدارس کے اندر جو دار الافتاء بنے ہوئے ہیں وہاں سامنے آتی ہیں. باپ بیٹے اپنے جھگڑے لے کر آتے ہیں, اولاد کہتی ہے کہ ہمارا اتنا حق بنتا ہے, باپ کہتا ہے ساری زندگی میں نے محنت کیا, بڑھاپا جب آ گیا اب بڑھاپے میں اولاد نوچنے کھسوٹنے میں لگی ہوئی ہے. فلانا بیٹا کہتا ہے کہ فلانی دکان میری, فلانا کہتا ہے فلانا مکان میرا. انسان نے ساری محنت کر کے سکون کی زندگی بسر کرنے کے سامان کیے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مرتے مرتے بھی جیتے جی سکون سے انسان نہیں مر پاتا, در بدر ہو جاتا ہے. اس موقع پر جب تقسیم کی جاتی ہے بہت سے فیصلے ایسے ناحق کیے جاتے ہیں کہ کسی کو محروم کیا جاتا ہے, جو اس میں جو مظلوم ہوتا ہے, جو معصوم ہوتا ہے, جو بے بس ہوتا ہے, اس کی حق تلفی کی جاتی ہے اور ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ میری محنت زیادہ, میری محبت زیادہ, میری ماں باپ کے ساتھ خدمت زیادہ, فلانے کا کچھ نہیں. حالانکہ اگر انسان اسی پیمانے کو سامنے رکھے کہ اس محروم کو اپنی جگہ پر لے آئے, اپنے آپ کو اس محروم کی جگہ پر لے جائے کہ جس کو جائیداد سے محروم کیا جا رہا ہے, اس وقت انسان سوچے کہ اگر اس کی جگہ پر میں ہوں اور میرے سامنے تقسیم کے جائیداد کے بٹوارے ہو رہے ہیں اور کوئی تو لاکھوں لے گیا اور کوئی زیرو بٹا زیرو رہا, تو اندازہ لگائے انسان کے اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی, اس کی آہوں میں کتنی بدوائیں نکلتی ہوں گی. چونکہ اب وہ عدل و انصاف کا پیمانہ ہی ہاتھ سے چھوٹ گیا, انسان کے دل میں آخرت کا ڈر اور خوف نہ ہو اور وہ عدل و انصاف کا پیمانہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو, تو انسان دنیا کی ہائے ہائے اور حویث کے اندر پھر سارے رشتے فراموش کر دیتا ہے, چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس آ جائے. اور جہاں کہیں انسان کو یہ ڈر اور خوف ہو کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے, تو انسان چاہتا ہے کہ میرا حق بھلے کم ہو جائے لیکن دوسرے کی حق تلفی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ترازو دے دیا کہ اس ترازو کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو, ایک لمحے میں فیصلہ حاصل کر کے آگے قدم بڑھاؤ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز امام عادل ہے, جس طرح امامت کبریٰ کے اندر امام عادل کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ہم میں سے ہر شخص کو جو ایک ذمہ داری سونپی گئی, ایک اثر رسوخ دیا گیا, اس کی زندگی کے دائرے کے اندر ایک اقتدار دیا گیا, اس اقتدار کے اندر اگر وہ صحیح طریقے سے اس کو نبھائے گا, اللہ پاک اس ذمہ داری کو نبھانے والے کو بھی عرش کا سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. کہ جس حد تک یہ ذمہ داری تھی اس کو ملی تھی, یہ اپنے اس ذمہ داری کے اندر اللہ کے سامنے معاملات لایا کہ یا اللہ جتنا تو نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی میں نے اس کو اچھے طریقے سے نبھایا, تو اللہ پاک اس اچھی ذمہ داری نبھانے والے کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے کیونکہ اس نے امام عادل ہونے کا حق ادا کیا. دوسرے نمبر پر شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ خوش نصیب نوجوان کہ جن کو اللہ پاک نے جوانی کے اندر یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے ہیں. جوانی یہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. بچپنے سے انسان بڑا ہوتا ہے اور 12-14 سال کی عمر میں بالغ ہو کر جوانی میں قدم رکھتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو جوانی ایسی پاکیزہ ملی ہو کہ جوانی سے وہ عبادت گزار تھے. شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا جوان کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی میں قدم رکھ کے پروان چڑھے. اللہ کی عبادت کے اندر سر فہرست نماز ہے اور سالانہ عبادت کے اندر روزے ہیں اور زندگی کی عبادت کے اندر جب مالدار ہو حج کا فریضہ ہے. اسی طرح اللہ پاک نے دیگر مالداروں کے اوپر جو ایک سالانہ فریضہ رکھا زکات کا, تو یہ عبادات ہیں. عبادات کرتے ہوئے پردہ کے جوان ہوا اور جوانی اس انداز سے اس نے شروع کی کہ پہلے ہی سے وہ عبادت گزار تھا. بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے, اسے کیا معلوم کہ عبادت کیا ہے, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے. اگر بچے کو اپنی مرضی پر چھوڑا جائے وہ 70-80 سال کا بھی ہو جائے گا اسے کچھ پتا نہ چلے گا. اصل ذمہ داری عائد ہوتی ہے ماں باپ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اصول اور ضوابط جو ہے فرمائے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دینا شروع کرو. اب یہ بچہ 7 سال کا اتنی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں, کس طرح رکوع, کس طرح سجدے. یہ تمہاری نقالی کرے گا, ساتھ ساتھ اس کو نماز کا حکم دینا شروع کرو. 7 سال کی عمر سے حکم دینا شروع کرو نماز کا. یہ تعلیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز میں کوتاہی کرے تو فرمایا کہ اس کو تنبیہ کے طور پر پٹائی بھی لگاؤ, دائرے کے اندر رہتے ہوئے ڈانٹ ڈپٹ کرو, اور ضرورت پڑنے پر اس کی تنبیہ کرنی پڑے تو اس کی معمولی درجے میں پٹائی بھی لگاؤ تاکہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ نماز نہ چھوڑے. 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کے حکم کی تعلیم ہے, اور 10 سال پر اگر وہ غفلت کرے نماز کی تلے مارے تو اس کی سرزنش کا حکم ہے. جب بچہ اس انداز سے نماز پڑھتے ہوئے چلے گا آگے جا کے 12, 14, 15, 16 سال کی عمر میں بالغ ہوگا. جو بچہ پہلے سے نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے تو اس کا تصور نہیں ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد ہی وہ نماز چھوڑے. تو یہ ذمہ داری اصل میں عائد ہوتی ہے ماں باپ پر کہ بچے کو شروع عمر سے عادی بنایا جائے, جب وہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ نمازوں کے اندر مسجدوں میں لایا جائے, مسجد کے ماحول سے اس کو آشنا کرایا جائے. بچے بھی جب شروع سے عادی ہوں گے کہ وضو اس طرح کیا جاتا ہے, نماز کے اندر اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے, صفوں کے اندر کس طرح کھڑے ہوئے جاتا ہے, دعا کس طرح مانگی جاتی ہے, یہ ایک نظام فطرت کا اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ چھوٹا بڑے کو دیکھ کے اسی کی نقالی کرتا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو چیز دیکھتا ہے اسی کی نقالی کرتا ہے. اگر وہ ناچ گانے دیکھے گا, ڈانس دیکھے گا, تو بچہ بھی اسی طرح نقالی کرے گا. اور اگر بچے نے کسی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا, نماز روزہ کرتے ہوئے دیکھا, خود بخود بچے کے اندر بھی وہی نقالی کا انداز آئے گا اور وہ اسی انداز سے نماز پڑھے گا. تو اللہ پاک نے مسلمان کو ایسی پاکیزہ زندگی دی ہے کہ تمہاری نسل اس کی شروع سے ایسی تربیت ہو, ایسی نشو نما ہو, بنیاد ایسی مضبوط ہو کہ 7 سال سے اپنے بچوں کو نماز کا حکم دینا شروع کرو. جب 10 سال کے ہو جائیں تو سمجھدار ہو گئے. اب اگر وہ نماز میں غفلت کرے تو فرمایا کہ ضرورت پڑنے پر تنبیہ بھی کر سکتے ہو, سرزنش بھی کر سکتے ہو, کان مروڑی کر کے ان کو تنبیہ کر سکتے ہو. اور اس کے بعد اسی انداز سے بچہ جب جوان ہوگا تو پھر وہ اسی انداز سے پروان چڑھے گا. اور جب وہ بچہ جوانی کے اندر قدم رکھے گا عبادت گزاری کرتے ہوئے, تو جب جوانی اس کی عبادت میں گزرے گی تو اس کے بڑھاپے کا کیا حال ہوگا. اصل تو یہی جوانی کی عمر ہے. ہم تو اپنے جوانی کے مرحلے سے گزر آئے, نہ جانے کون ہم میں سے ایسا خوش نصیب ہوگا جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی ہر انداز سے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا ہوگا. لیکن اس وقت ہم میں سے اکثر اور بیشتر جو جوانی کی عمر کو پار کر چکے ہیں اور آل اولاد والے ہو چکے ہیں, اس وقت ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہوئے اس کو اسی انداز سے شروع جوانی کے اندر پروان چڑھایا جائے کہ 7-8 سال کی عمر کے اندر نمازوں کا حکم دینا شروع کیا جائے, اور ایسی انداز سے اس کا عبادت گزار بنایا جائے کہ وہ عبادت اس کی زندگی کے اندر رچ بس جائے. کہ بچہ بالغ ہو, زندگی گزر جائے, اس کے تصور میں نہ ہو کہ نماز سے قضا کرنا کیا ہوتا ہے. کچھ نصیب ہے وہ نوجوان کہ جو شروع ہی سے بالغ ہوئے اس انداز سے کہ نمازیں پڑھتے رہے, زندگی کے اندر صاحب ترتیب رہے, تو ان کی زندگی میں کوئی نماز قضا ہی نہیں. جس کی زندگی میں بیک وقت 5 نمازیں قضا نہ ہو تو یہ شریعت کے اندر صاحب ترتیب کہلاتا ہے. ہمارے دادا جان اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اونچے مرتبہ عطا فرمائے, جب دنیا سے جا رہے تھے تو وصیت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا ہو, پھر بھی احتیاطاً میری طرف سے 5 نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے. ایسے بزرگ حضرات کہ زندگی میں سارا حساب کتاب صاف کیے ہوئے ہیں کہ یاد ہی نہیں کہ نماز قضا ہو, پھر بھی احتیاطاً 5 نمازوں کا فدیہ دے دیا جائے. حضرت عباس, حضرت والد ماجد رحمہ اللہ, اللہ پاک ان کو بھی ایسی مبارک زندگی عطا فرمائی کہ ساری زندگی نماز معمول کے مطابق پڑھتے رہے, حتیٰ کہ پڑھاتے رہے, اور زندگی کی آخری نماز کی بھی امامت نصیب ہوئی, کوئی نماز ذمہ قضا نہ رہی. بندہ جب شروع سے اہتمام کرتا ہے عبادات کا, اور اگر خدا نہ خواستہ نمازیں قضا ہو گئی, روزے قضا ہو گئے, عبادات کے اندر کوتاہی ہو گئی, ابھی تو وقت موجود ہے تلافی کا, تدارک کا, تدارک کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک نے نظام رکھا کہ جو چیز چھوٹ گئی اس کی قضا کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ دکھا دیا. اللہ پاک نے ہر چیز کے حکم دے دیے. ایک موقع ایسا آیا غزوہ خندق کے موقع پر ایسی شدید جمع ہوئی کہ چار پانچ نمازیں پڑھنے کا موقع ہی نہ ملا, کہ گھمسان لڑائی تھی کہ اس موقع میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا. آپ نے فرمایا کہ مشرکین نے ہماری نمازیں قضا کرا دی. پھر بعد میں آپ نے جب امن ہوا باقاعدہ ترتیب وار اذان ہوئی اقامت ہوئی ترتیب وار چاروں پانچوں نمازوں کو قضا فرمایا. یہاں سے ثبوت ملتا ہے اس بات کا کہ جو عمل دے گیا کسی مجبوری کی وجہ سے, فرمایا کہ من نام عام فلاط او نسیحا فلیصلیھا اذا ذکرتھا. جیسے جو انسان رات کو سویا الارم بھی لگایا نیت کر کے سویا کہ صبح فجر کی نماز پڑھوں گا, لیکن تھکا ماندہ اتنا زیادہ تھا کہ سویا رہ گیا, اٹھا تو سورج نکل چکا تھا. من نام عام فلاط او نسیحا, یہ کام کاج میں مشغول تھا اور ایسی بھول تاری ہوئی کہ جیسے یاد آیا تو نماز کا وقت نکل چکا تھا. جو فرمایا کہ نماز کے وقت میں سویا رہ گیا یا جس پر بھول ہو گئی نماز پڑھنے کی, پھر یصلیھا اذا ذکرھا, جیسے ہی اس کو یاد آئے جیسے ہی اس کو موقع ملے فوراً وہ نماز پڑھ لے. قافلہ چلا چلا آ رہا تھا, سفر سے جہاد کر کے واپس پلٹ رہے تھے, تھکے ماندے تھے, پورے لشکر نے پڑاؤ ڈالا. آپ نے ذمہ داری لگائی حضرت بلال کی کہ بلال تم نگرانی کرتے رہو, پہرے داری کرتے رہو قافلے کی, اور صبح فجر کے وقت جگا دینا. حضرت بلال کی تھکے ماندے تھے, پہرے داری کرتے کرتے ان کی بھی آنکھ لگ گئی. پورا قافلہ آرام سے سو رہا ہے, حضرت بلال بھی سو گئے. حتیٰ کہ جب صبح سورج طلوع ہوا اس کی شعاؤں کی تپش کی وجہ سے صحابہ بیدار ہوئے, سب کے سب بیدار ہوئے تو فجر کی نماز قضا ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو بھائی ابھی تو یہاں سے رفتے سفر باندھو, آگے چلیں گے جہاں مناسب جگہ ملے گی, کہیں پانی کا گھاٹ ہوگا وہاں پڑاؤ ڈال کے وہاں نماز پڑھیں گے. قافلہ رواں دواں ہوا, آگے جب پانی کا گھاٹ آیا وہاں پورے قافلے نے پڑاؤ ڈالا, سب نے وضو کیا, اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز فجر کی قضا کی گئی. آج کے فتنوں میں ایک ایک نئے نئے فتنے نکلتے ہیں مختلف, ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ نماز کی قضا ہی نہیں. مختلف لوگ مذہب اور اسلام کا نام لے کے, درس قرآن کا نام لے کے, نہ جانے کیا کیا ایسی ایسی چیزیں امت کے اندر پھیلاتے ہیں کہ جو امت کے اندر متفقہ چلی آ رہی ہیں قرآن و حدیث میں, جن کے متفقہ طور پر ثبوت ہیں, بڑے طریقے سے بڑے پیار محبت سے جس طرح ملائی کو الگ کیا جاتا ہے تو اس طرح یہ کاٹ کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تو مختلف سوچ بنانے والے ایسے سوچ کہ قرآن کریم کے بغیر وضو کے چھوؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ پاک کو فرمانے کے لا یمسوہو الا المطہرون, اس کو چھونا جائز نہیں مگر وہی چھوئے گا جو پاکیزہ ہوگا. پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے, لیکن آج کے نئے دور کے اندر نئی سوچ پیدا کرنے والے پہلے اپنے سے آشنا کرتے ہیں اور مانوس کرتے ہیں, اعتماد بحال کر لینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ سوچ بدلتے ہیں. مختلف قسم کی ایسے ایسے متفقہ فیصلے جو امت کے اندر رائج چلے آ رہے ہیں, جن کے ثبوت قرآن و حدیث میں موجود, ان کی جڑیں کاٹتے ہیں. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بس نماز اگر قضا ہو گئی تو اس قضا کو پھر دوبارہ سے پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں, فوت شدہ نماز کی قضا ہی نہیں. اگر قضا نہ ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر کیوں قضا فرماتے؟ بے شمار احادیث کے اندر باقاعدہ مستند ثبوت موجود. تو غرض یہ کہ ہمیں اور آپ کو اگر خدا نخواستہ زندگی میں کہیں تلافی ہوئی ہو, زندگی موجود ہے, تدارک کے سامان موجود ہے, کہ انسان نماز قضا ہو گئی ان کا حساب کتاب لگا کے, نمازوں کا حساب بے بات کر لے, روزے قضا ہوئے اندازہ لگائے حساب کتاب لگا کر, زندگی میں جب سردی کا موسم آ جائے, ٹھنڈے دن ہو چھوٹے دن ہو, آرام سے قضا روزے نمٹا لے. زکات کے اندر انسان ڈنڈی مارتا رہا تو حساب کتاب لگا کر علماء سے مشورہ کر کے اپنی سابقہ زندگی کی نسوان زکات ادا کر کے حساب بے بات کر لے. مالدار کا حج نہیں کیا, زندگی موجود ہے, ابھی بھی موقع موجود ہے, انسان مال خرچ کر کے جا کے فریضہ حج ادا کر لے. تو یہ سارے سوال اللہ پاک نے رکھے, لیکن خوش نصیب ہے وہ نوجوان کے جس نے جوانی اس انداز سے شروع کی کہ وہ عبادت کے اہتمام کے ساتھ چلتا چلا آیا. اور اصل اس میں کردار ہوتا تھا ماں باپ کا, اور ہوتا ہے اور رہے گا کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت ایسے پیارے اسلوب سے کرتے ہیں کہ شروع سے ہی ان کے دل میں ایمان کی محبت, اللہ کی عظمت اور دین اسلام کے احکام کی عظمت اور محبت ایسے پیارے انداز سے دل دماغ میں بٹھا دیتے ہیں کہ بچہ عظمت اور احترام کے ساتھ والہانہ انداز سے اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے. اور اس کے اندر بڑی اثر انداز ہوا کرتی ہیں وہ چیزیں جو ماں باپ شروع سے اپنے اکابرین کے, اپنے اسلاف کے, اپنے بڑوں کے واقعات اور تذکرے ان کو بتایا کرتے ہیں. تو بچوں کے اندر بھی یہی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی بن جائیں. صحابہ اکرام کے واقعات اور صحابیات کے واقعات بے شمار کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں, ان واقعات سے انسان کو سبق ملتا ہے, رغبت ملتی ہے کہ جب وہ حضرات عشق و محبت میں اتنے آگے نکلے, عبادات کے میدان میں اتنے آگے نکلے, تو ہم کیوں نہ چلیں آگے. اس لحاظ سے بڑے بڑے حضرات گزرے کہ جن کی جوانیاں ایسی پاکیزگی میں گزری کہ جوانی کی حفاظت کرنے والا, اپنی جوانی کو عبادت کے اندر لگانے والا, چاہے مرد ہو یا عورت, اپنے لیے عرش کے سایہ کے انتظامات کرنے والا ہے. انتقال ہوا ولی کامل کا, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا. اولیاء کاملین میں امام ہیں, اونچے درجے کے اولیاء کے امام. انتقال سے پہلے وصیت کر گئے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جس میں چار شرائط پائی جاتی ہوں, چار اوصاف پائے جاتے ہوں. ایک تو یہ کہ اس کی زندگی میں کبھی تدبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو, دوسرے اس کی تہجد کی نماز کبھی نہ نکلی ہو, تیسرے عصر سے پہلے کی سنت ہے کبھی اس کی قضا نہ ہوئی ہو. عصر سے پہلے کی سنتوں کو کون اہمیت دیتا ہے, نفل تو ہے, لیکن میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جس کی عصر سے پہلے کی چار رکعت سنت بھی کبھی نہ چھوٹی ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی نگاہ اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی اپنے مقدس رشتوں کے علاوہ کسی غیر محرم پر شہوت کے ساتھ کبھی نظر نہ اٹھتی ہو. جس میں یہ چار شرائط پائی جائیں وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنازہ پڑھانے کا اہل ہوگا. کہ جس کی تکبیر اولا امام کے ساتھ جو نماز کے لیے انسان بالکل شروع ہی میں تکبیر کہتا ہے, یہ تکبیر اولا ہے. کہ جس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. اور نمبر دو, تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو. عصر سے پہلے کی چار سنتیں جس کی نہ چھوٹی ہوں, جس کی اپنے مقدس رشتوں کے علاوہ کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو. جس میں یہ چار شرائط پائی جائے وہ میرا جنازہ پڑھائے. انتقال فرما گئے, وصیت کر گئے, جنازہ رکھا ہوا ہے, مجمع جمع ہے, مجمع کثیر ہے, جمع غفیر ہے, ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. اعلان پہ اعلان ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اعلان کر وصیت کر گئے, جو بھی اس وصیت پر پورا اترتا ہو آگے آئے جنازہ پڑھائے. وقت گزرتا جا رہا ہے, کوئی آگے نہیں بڑھ پاتا, کسی میں یہ چاروں شرائط یکجا نہیں. جب کافی دیر ہو گئی تو وقت کے بادشاہ حضرت سلطان شمس الدین التمش آگے بڑھے اور جنازے کے پاس پہنچ کر کفن کھولا اور اپنے شیخ کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگے کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ میری عبادات کا راز آخرت میں ہی فاش ہو, لیکن آپ نے تو میرے راز کو دنیا ہی میں فاش کر دیا. یہ وہ راز و نیاز تھے جو استاد اور شاگرد جانتے تھے. وقت کے بادشاہ ہیں لیکن عبادت کے اندر معیار اتنا اونچا ہے کہ جن میں یہ چار صفات کامل مکمل پائی جاتی تھی, اور ان کے استاد اور مربی اور شیخ اور ولی کامل ان کو یہ راز معلوم تھا. تو جاتے جاتے وصیت کر گئے کہ میرا جنازہ اگر تمہیں پڑھائے گا تو صرف سلطان شمس الدین التمش ہی پڑھائے. بادشاہ ہے وقت ہو کر جب وہ اتنے عبادت گزار ہو سکتے ہیں تو کیا ہمارے پاس بادشاہوں سے بھی زیادہ مصروفیت ہے؟ ہم بھی تو سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم تو ایک ادنا امتی ہیں, ایک ادنا فرد ہے کہ ہمارے پاس فرصت ہی فرصت ہے. کیا ہم اس اہتمام کے ساتھ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے کہ ہماری بھی نماز فوت نہ ہو, ہماری بھی تکبیر اولا نہ چھوٹے نہ چھوٹے, اور ہماری بھی کوئی عبادت قضا نہ ہو, اور ہم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں؟ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جب ہمارے بادشاہ بھی ایسے گزرے تو رعایا کا بھی ایسا ہی حال ہونا چاہیے. تو غرض یہ کہ اس میں کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں ماں باپ کا, کہ اپنی اولاد کو شروع ہی سے ایسی تربیت کر دی جائے, ایسی نشو نما کر کے جائے ماں باپ, ایسی ان کی بنیاد مضبوط کر جائے کہ شاب نشا فی عبادت اللہ, کہ کل کو یہ بچہ ہمارا جب پرواز چڑھے 12-14 سال کا ہو, جس وقت یہ بالغ ہو اس کے اندر عبادت کے انداز ایسے راسخ ہو چکے ہوں کہ یہ بچہ ہمارا ایسا نوجوان بن کے پلے گا پڑے گا, کل قیامت میں ہم اس کو عرش کے سایہ میں دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. تو اس لحاظ سے دوسرا درجہ ان خوش نصیب نوجوانوں کا ہے کہ جو عبادت کے اندر اپنی جوانی کو گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھ کر ہر طرف سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کتنے ہی نوجوان خوش نصیب ایسے ہیں کہ جب داڑھی نکلنے کی عمر آتی ہے تو پہلے سے ان کی ایک سوچ بن چکی ہوتی ہے, اچھی صحبت ان کو میسر آ چکی ہے, کہیں اچھی مربی اور مصلح ان کو ملے ہوئے ہیں, تو زندگی میں کبھی ان کے رخسار پر اس طرح نہیں چلتا. ان کی داڑھی اسی ابتدائی مرحلے سے رخسار پر پھوٹتی ہے کہ اللہ پاک نے شروع ہی سے ان کو ایسی پاکیزگی عطا فرمائے کہ ان کے رخسار اس طرح کی نحوست سے پاک رہے. اور کتنے ہی نوجوان خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جوانی ہی اس انداز سے شروع ہوئی کہ وہ عبادت گزار رہے, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نماز کے پابند بن کے جوان ہوئے, تو وہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنے والے, اپنے دل دماغ کی بھی حفاظت کرنے والے, اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنے والے, ناجائز تعلقات قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچانے والے, ناجائز دوستیاں قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچانے والے, اپنی جوانی کو حفاظت کے ساتھ پروان چڑھانے والے اور جوانی کی شدتوں کے اوپر قابو پانے والے, اپنی جوانی کو ضائع کرنے سے بچانے والے, یہ نوجوان اپنے لیے قیامت کے دن عرش کے سایہ کا انتظام کرنے والے ہیں. ورنہ کتنے ہی نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کرتے ہیں. فرمایا کہ نہ کہو یہ بھی ملعون, اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرنے والا ملعون ہے, اس کے پر اللہ کی طرف سے لعنت اور پھٹکار برستی ہے. قیامت کے دن وہ نوجوان تھے جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی جوانی کو ضائع کیا کرتے تھے, فرمایا کہ میدان محشر میں اس انداز سے آئیں گے کہ ان کے ہاتھ حامل ہوں گے. جس طرح ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے تو جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی لذتوں کو پورا کیا کرتے تھے میدان محشر میں, ان کے لیے رسوائی کا ایسا سامان ہوگا کہ جب وہ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور دیکھنے والوں کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ نوجوان تھے کہ جنہوں نے اپنی جوانی کو اپنے ہی ہاتھوں ضائع کیا. کتنے ہی نوجوان ہیں تو اس طریقے کے گناہوں کے ذریعے سے اپنی وقتی طور پر جوانی کی لذتوں کو پورا کرتے ہیں لیکن آخرت کے نقصان اور خسارے کے سامان کرتے ہیں. اور اسی جوانی کے اندر پاکیزہ نوجوان کہ جو سر سے پاؤں تک فرشتہ صفت اور صاف ستھری جوانی بسر کرنے والے لڑکے ہوں یا لڑکیاں, پاکیزگی کے ساتھ لڑکی جب جوان ہوئی عبادت کرتے رہی, عبادت گزار رہی, تلاوت کلام پاک کی پابند رہی, اور جوانی کے ساتھ ہی صوم و صلات کی پابندی کے ساتھ ہی حجاب کی بھی پابند ہوئی, اپنے آپ کو ایسا چھپا کے رکھا جس طرح بیت اللہ غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اللہ پاک نے جو عفت اور پاک دامنی دی اس کا ایک لباس دیا اور اس کو کہا کہ تم منظر عام پر آنے والی نہیں, صرف ان کے لیے جن کو اللہ پاک نے حلال کیا, اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے, اپنے بہن اپنے بھتیجے اور بھانجوں کے سامنے, وہ مقدس رشتے جو اللہ پاک نے جس کے ذریعے گھرانے کو بنایا, اپنے گھرانے کے اندر آرام سے رہو جیو بسو, لیکن جب غیر محرموں کے سامنے آؤ یا ایہا النبی کل نہیں مؤمنات, آپ مؤمنات سے اور اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجیے یدنین من جلابیبہن, اپنی اوڑھنیوں کو زیادہ جھکا کے رکھا کریں, اپنے آپ کو چھپا کے رکھا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی اوڑھنی کہیں سے کھل جائے اور بے پردگی ہو جائے. تو آج کے دور میں نوجوان لڑکوں کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہے اور نوجوان لڑکیوں کے لیے پردہ کرنا مشکل ہے, ورنہ خاندان کے اندر تانے سننے پڑتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اپنے اپنے زندگی کے معاملات کو خود سنبھال کر اپنے ماں باپ کے خوشنودی کے ساتھ ان کے ذہن اور سوچ کو اچھے انداز سے بنا کر شروع ہی سے ایسی پاکیزگی کے ساتھ پروان چڑھیں. کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پاک گھرانے کی فرد ہیں, زندگی تو پاکیزگی کے ساتھ گزاری, جاتے جاتے بھی فکر تھی, کہنے لگی کہ مجھے بڑی شرم سی آتی ہے, حیا محسوس ہوتی ہے کہ جب انتقال ہو جائے گا تو میرا جنازہ, ظاہر ہے کہ جنازہ تو مرد حضرات پڑھتے ہیں, فرمانے لگی یہ سوچ کر کے حیا آتی ہے کہ میرا جنازہ مردوں کے سامنے رکھا ہوگا, آج تک اپنے جسم کو مردوں نے نہیں دیکھا, ہمیشہ وہ اوڑھنی کے اندر ڈھکی چھپی رہا کرتی تھی, ظاہر ہے کہ باپردہ خواتین نہیں ہے, ساری کے ساری اسلام کی خواتین اور ازواج مطہرات کے تو کیا کہنے اور صاحبزادیوں کے کیا کہنے کہ جو خالصتاً بالکل گھریلو نشوونما کے اندر پرورش پانے والی. ایک خاتون سے تذکرہ کرنے لگی کہ مجھے تو سوچ کر بھی شرم حیا آتی ہے کہ جنازہ مسجد میں جائے گا, جماعت کے ساتھ جنازہ پڑھا جائے گا اور سامنے میرا جنازہ رکھا ہوگا, اس وقت تک مردوں کا اور عورتوں کا جنازہ چارپائی پہ رکھ کے اسی کفن کے اندر رکھا جاتا تھا, اس کے اوپر کوئی ڈھکنے چھپنے کا انتظام نہیں ہوتا تھا. ایک خاتون جو ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی وہاں سے پلٹ کر آئی تھی, انہوں نے کہا کہ وہاں پر میں نے ایک نظام دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنی خواتین کو انتقال کے بعد اس کے اوپر ایک اس طرح سے گہوارہ رکھ دیا کرتے تھے چھپانے کے لیے, تو اس میں سے انسان کا جسہ اور وجود نظر نہیں آتا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ کیسے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر ان خاتون نے کھجور کی شاخیں منوائی اور ان شاخوں کو جوڑ کر اس طرح سے گول ایک انداز بنایا اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور بتایا کہ اس طرح سے وہاں کی خواتین کے جنازوں کو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنی خواتین کو اس طرح چادر میں ڈھک کر لایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ انداز تو بڑا اچھا ہے, تو میرے انتقال کے بعد بھی میرے جنازے کو بھی اسی طرح ڈھک دیا. یہ وہ عفت اور پاک دامنی تھی, وہ حیا تھی جو کوٹ کوٹ کے رچ بچ چکی تھی کہ انتقال کے بعد کی بھی فکر ہو رہی ہے کہ میرے جنازے کو کوئی نہ دیکھ لے. آج امت کی نوجوان نسل بھی انہی ماں بیٹیوں کی اولاد ہے, اس کی بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ میرے بالغ ہونے کے بعد میرے وجود کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے. غیر محرم ہے, بھلے وہ کسی بھی شیطانی ہتھکنڈے کے ساتھ آئے, حملہ آور ہو, عزت پر ڈاکہ ڈالے, ایمان پر ڈاکہ ڈالے, وہ ڈاکو ہے ایمان کا, وہ ڈاکو ہے عزت اور آبرو کا, انسان کا ایمان ختم کرنے کا. حدیث مبارک میں آتا ہے جس وقت انسان مرد اور عورت زنا کرتے ہیں ایمان دل سے نکل کر چلے جاتا ہے, بادل کی طرح آسمان پر چلے جاتا ہے. اگر تو وہ زنا کے بعد توبہ کر لے تو واپس ایمان پلٹ آتا ہے, ورنہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے. یہ ڈاکو مختلف انداز میں ڈاکے ڈالتے ہیں, کوئی دوست بن کے آج کی دنیا میں یہ دوستیوں میں جو تعلقات کا چکر چلا ہے کہ میں تمہارا عاشق اور میں تمہارا محبوب اور میں تمہارا دوست اور میں تمہارا مستقبل کا شوہر, یہ سارے دھوکے کے لیبل لگا کر پوری پوری عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں. یہ عزت کے ڈاکو ہیں, ایمان کے ڈاکو ہیں, جو مختلف بحث بدل کر دوست بن کے آ کر یہ ایمان کی دشمنی کرنے والے ہیں کہ جہاں پر ایمان کا یہ قلق ہو جاتا ہے, نہ وہاں شادی ہوتی ہے, نہ ہی ماں باپ کی مرضی کے مطابق وہ ان کے معیار کا ہوتا ہے. یہ دھوکے کی زندگی, جوانی کی ساری عزت اور آبرو کو لٹا دیا, اپنی پاک دامنی کو ختم کر دیا, ایمان کا سودا کر دیا, اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر کے وہ معاملہ کر لیا کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور نہ تو ایسے ایسے نوجوان گزرے کہ جن کے سامنے معاملات تھے گناہوں کی تیاری کے, لیکن انی اخاف اللہ, ارے بھائی مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. اللہ کا ڈر جب دل میں بس جائے, رچ بس جائے, تو ایمان کا سودا نہیں ہوتا, عزت اور آبرو کا سودا نہیں ہوتا. آج ہماری نسلوں کے اندر دارالافتاء کے اندر کئی فتوے آتے ہیں, خود میں جب تخصص کر رہا تھا یہ مفتی کا جو کورس کہلاتا ہے, شام کا وقت تھا, اثر کی اذان ہونے والی تھی, چھٹی ہو چکی تھی, تو میں اپنے بیٹا ہوا کچھ نکت پڑھ کر رہا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے سارا فسانہ یہی سنایا. وہ مجھے سمجھے کہ شاید کوئی مفتی ہوگا اور میرے مطلب کا فتویٰ دے دے گا, تو سارا قصہ کہانی سنائی. اس کا خلاصہ یہی تھا کہ بدکاری کی, وہ کالا کیا, عمل ٹھہر گیا, اب بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہے, اب کیا کیا جائے. جب معاملہ تھا سنبھلنے کا, رکنے کا, حرام کاری سے بچنے کا, تب تو اللہ کا ڈر اور خوف نہ تھا. اب جب پانی سر سے گزر گیا, اب بھاگ رہے ہیں مولوی ملاؤں کے پاس, مفتیوں کے پاس, کہ وہ کوئی حل نکالے. اب حل کہاں سے نکلے گا, اب تو معاملہ رسوائی کا ہے کہ جب ظاہر ہے کہ زچگی ہو جائے گی, معاملہ چوپٹ ہوگا, راز پاش ہوگا, پھر نمٹ کرو, بھگتتے رہو. تو ایک نہیں, دسیوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں واقعات اس اسلامی معاشرے کے اندر رونما ہو رہے ہیں, صرف اس لیے کہ اپنی جوانی کو سر عام بازار کے اندر بیچا جا رہا ہے, صرف دوستی کے نام پر, عشق و معاشرے کے نام پر دھوکے میں آ کر لیبل لگا دیا محبوب کا, دوست کا, لیکن یہ سارے شیطانی دھوکے ہیں. ایمان کے سودے ہو جائیں گے, دنیا کے اندر چند دن کی لذت تو انسان پالے گا, لیکن آخرت میں انسان برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنے گا. وہاں جب انسان پہنچے گا تو اس وقت رہ رہے کے پچھتائے گا, تو اس وقت پچھتانے سے کیا فائدہ. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی جوانی کی حفاظت کرے, لڑکے ہوں یا لڑکیاں اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ کر کے اس دھوکے سے باہر آ جائیں, تو وہی کامیاب ہے کہ جنہوں نے جوانی کو محفوظ کر لیا, اس دھوکے بازی سے بچ گئے, ناجائز تعلقات. جس طرح ایک انسان کو اگر عزت اور آبرو مطلوب ہوتی ہے, تو اگر کوئی غیر مرد غلط نظر اس پر اٹھاتا ہے, اس کو گوارا نہیں ہوتا. ایک تقریب میں ایک خاتون کو کوئی صاحب بڑی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے, تو وہ خاتون بھی آخر تنگ آمد بجنگ آمد قریب آئیں، ظاہر ہے بے پردہ ہوں گی ہے تو لطیفہ، لیکن چٹکلے کے طور پر تو قریب آئیں اور کہا کہ پلیز آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں، تو وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے والے جو کافی دیر سے تک رہے تھے کہا بڑے خوش ہو گئے کہ چلو چلو لفٹ مل گئی، کہا کہ کیوں نہیں ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے، کہا کہ یہ آپ اپنی کتے جیسی نظریں میرے چہرے سے ہٹا لیں، گھنٹے بھر سے جو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھے جا رہے ہیں ہٹانے کا نام بھی نہیں لیتے، شرم و حیا ہو تو ہٹائیں نا، آج کے دور میں تو جب حیا کا جنازہ نکل گیا تو بالکل یہ تصور ہی نہیں رہا کہ یہ ہماری مسلمان ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہماری مسلمان معاشرے کی ایک فرد ہے، بالکل بے حیائی کے ساتھ بالکل ترسے ہوئے انداز میں اس طرح للچے ہوئے انداز میں پھرتے ہیں کہ کہیں موقع مل جائے بد نظری کرنے کا، کہیں دوسرے کی بہن بیٹی پر نظریں جمانے کا، تو وہی انداز ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یہی کہا جائے کہ پلیز اپنی کتے جیسی نظریں ہٹا لی جائیں، ورنہ تو ذرا سی لفٹ ملتی ہے تو انسان کا حال وہی ہوتا ہے، گھر گھر کے کان میں کہتا ہوں کہ عاشق تجھ پہ ہوں، ہے یقین پکا کہ وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے، آج تو ہر ایک کی حالت یہی ہے کہ ترسے ہوئے پھر رہے ہیں، لڑکیاں ہیں تو وہ لڑکوں کی تلاش میں، لڑکے ہیں تو وہ لڑکیوں کی تلاش میں، کہ کہیں سے دوستی کا کوئی پیغام مل جائے فوراً وہ محبت کا پیغام ملتا ہی یہاں سے فوراً جواب دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایمان کے سودے ہیں، اپنے ایمان کے بل ڈاکے ڈالنے کے معاملات ہیں، ورنہ تو انسان کو اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر ہو اور اپنے ایمان کی بقا کی فکر ہو تو حضرت یسار سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ سفر میں ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور سارے کے سارے ساتھی ایک جگہ پڑاؤ ڈال کے قیام کیے ہوئے تھے، قریبی بستی تھی تو ضرورت کا سامان لینے کے لیے پڑاؤ ڈال دیا، تو ساتھی نکل گئے کوئی اپنی چیزیں خریدنے کے لیے، کوئی سودا سرف لینے کے لیے، ان کو وہاں سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ ذرا نگرانی رکھنا، یہ نگرانی پر معمول تھے، تو وہیں قبیلے کے کہیں بستی کی کوئی ایک خاتون چلی آئی کہ چلو قافلے والوں کے پڑاؤ کے اندر موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، دیکھا تو وہاں تنہا ایک نوجوان خوبصورت خمرو موجود ہیں، تو اس نے کہا اشارہ دیا اپنی طرف متوجہ کرنے کا، تو حضرت سلیمان سمجھے کہ شاید یہ کچھ ضرورت مند مانگنے آئی ہے کچھ کھانے پینے کی چیزیں، تو وہ اس کو کچھ چیزیں دینے لگے، اس نے کہا کہ اس وقت میری چاہت آپ سے وہ ہے جو ایک عورت کسی مت سے ہوا کرتی ہے، یہ سنتے ہی کترپا گئے، لرزہ ترسا ہوئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کوئی اور تو ہوتا اس وقت کا نوجوان ہوتا فوراً میں پکڑ آگے بڑھتا گناہ کر بیٹھتا، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ، اور ساتھ میں موبائل نمبر بھی دے دیتا کہ آئندہ بھی جب دل چاہے تو اس پر کانٹیکٹ کر لینا، اللہ والے تھے، زندگی کی محنت کر کے آئے تھے، اپنی پونجی ساتھ لیے ہوئے تھے، یہ سنتے ہی کہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے مجھے، تنہائی کا عالم ہے، جنگل بیابان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ساتھی سارے گئے ہوئے ہیں، جوانی عروج پر ہے، گناہ کے سامان موجود ہے اور سامنے سے دعوت مل رہی ہے، لیکن کب کپا گئے اور خوف کی وجہ سے رونے لگے، جب زاروں قطار ہچکے لے کر رونے لگے تو وہ آنے والی بھی شرمندہ ہو کر اپنا منہ لے کر واپس چلی گئی، اس نوجوانی کو اس جوانی کو اپنی حفاظت کے ساتھ بچانے والے کو اللہ پاک نے انعام کیا عطا فرمایا، جب رات کو سوئے حضرت یوسف کا دیدار ہوا، فرمایا کہ ہو تو تم اللہ کے ولی لیکن کام تم نے اللہ کے نبی والا کر دکھایا، حضرت یوسف کا جو کام تھا کہ زلیخا نے جب کہا کہ ہائی تلک آؤ گناہ کرتے ہیں، قال معاذ اللہ مجھے تو اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے سارا سب کچھ معاملات کیے، اس کے ہوتے ہوئے میں گناہ کروں، اور وہاں سے وقت بدل بات دروازے کی طرف دوڑ پڑے، اور یہ پیچھے سے وقت جب قمیض تھا وہ پیچھے سے پکڑنے لگی اور قمیض پھٹ گئی، حالانکہ تالے لگے ہوئے ہیں بندش ہیں، اس کے باوجود بھی دروازے کی طرف لگتی ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اللہ پاک نے بھی انتظامات فرمائے، دروازے کھلوا دیے، باہر نکل رہے تھے کہ اچانک سر وہ آ پہنچے زلیخا کے شوہر، اور پھر اس پر کہا کہ یہ کیا معاملہ، کہا کہ یہ میری عزت لوٹ رہا تھا، الٹا الزام حضرت یوسف پر لگا دیا، تو اللہ پاک نے پھر ایک گواہ کو ایسا پیش کیا، کہا کہ دیکھو ان کی قمیض آگے کی طرف سے پھٹی ہے کہ پیچھے کی طرف سے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو مطلب یہ کہ خود ان کی کوشش تھی اپنے دامن کو چار کر کے گنا کی طرف یہ راغب ہو رہے تھے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو مطلب یہ کہ پیچھے سے حملہ ہوا ہے، قمیض کو دیکھا گیا، حضرت یوسف کی برات سامنے آ گئی، تو غرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ پاک نے خواب میں دیدار کروایا، فرمایا کہ ہو تو تم اللہ کے ولی لیکن کام تم نے اللہ کے نبی کا کر دکھایا، یہ انسان کو ایمان کے سودے کے وقت اپنے ایمان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایمان بیچ کر وقتی طور پر ایمان کے ڈاکو کو اپنے آپ کے حوالے کر دیں. کتنی ہی بڑی بڑی خبریں آتی ہیں اور اسی اسلامی معاشرے کے اندر کے انسان کی گردن شرم سے جھک جاتی ہے کہ یہ اسلامی معاشرے کے اندر گناہ کرنے والا بھی مسلمان, گناہ کروانے والے بھی مسلمان, اس کو معاشرے کے نام پر کیا کچھ مکالے نہیں کراتے. جب گھر گھر محلے محلے اور گلی کوچوں میں ہر طرف جب گناہ عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت کی بارشیں کیوں نہ رکیں گی, اللہ کے عذاب مختلف انداز میں کیوں نہ آئیں گے, اللہ کی پکڑ مختلف انداز میں کیوں نہ آئے گی. تباہی کے سامان انسان خود کرے اور بندش کے سامان انسان خود کرے پھر اللہ سے رحمت مانگے. اور جب پچھلے دنوں استسقاء کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, بارش ظاہر ہے کہ پچھلے دو چار سال سے جس انداز سے بارش ہونی چاہیے, جتنی زمین کو پانی کی ضرورت ہے اس انداز سے بارشیں نہیں ہوئی, بالخصوص شہر کراچی کے اندر تو بارشیں نہ ہونے کے برابر تھی, تو پانی کی سطح نیچے سے نیچے چلی گئی, دعاؤں کا اہتمام کیا گیا, استسقاء کی نمازیں پڑھی گئیں. تو جب مجمع میں دیکھا گیا تو وہی لوگ کہ جو پنجوقت نمازی ہیں وہی لوگ استسقاء کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. جو لوگ بے نمازی ہیں, جو لوگ گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں, ان میں ربی برابر یہ احساس نہیں کہ شاید کہ ہماری وجہ سے رحمت کی بارشیں رکی ہوئی ہوں, شاید کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. زمین جمت نہ جمت گل محمد نبی جمت تس سے مس نہیں معاشرہ جو کا تو چل رہا ہے, قحط پڑ جائے, بارشیں رک جائے, بجلی کے بحران آ جائے, مہنگائی ہو جائے, طرح طرح کا عذاب آ جائے, گرمی کی تیزی آ جائے, سردی کی تیزی آ جائے, جو بھی ہو جائے, جو جس انداز سے جس ڈگر میں زندگی گزار رہا ہے تس سے مس ہونے والے نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھے ہیں کہ ہر شخص اپنے لیے انتظام کر رہا ہے, جو جس انداز سے زندگی بسر کرتا ہے اپنا انجام اسی انداز سے تیار کرتا ہے. جو پاکیزہ زندگی سے جوانی کے اندر پروان چڑھنے والے وہ اپنے لیے اچھے انجام کو تیار کرنے والے ہیں. تو یہ جوانی کی حفاظت کوئی معمولی عمل نہیں, اس عمل کے اوپر اللہ پاک نے اتنا اونچا وعدہ فرمایا کہ جو جوان اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے, ایک تو عبادت کے ساتھ جوانی کے اندر پروان چڑھیں, ان کا اٹھان عبادت کے ساتھ ہو, اور دوسرے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں, اپنی عزت کو پاک دامنی کے ساتھ محفوظ رکھنے والے ہوں, اور اپنی نظروں کی, اپنے کانوں کی, اپنے اعضاء اور جواری کی, دل دماغ کی حفاظت کرنے والے ہوں. تو ایسے نوجوان جو اپنی جوانی کو حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھتے ہوئے پل بھر کے جوان ہوں گے, وہ جوانی کا زمانہ تو گزر جائے گا لیکن اس جوانی کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ پاک آخرت کے دن, جس دن نفس نفسی کا عالم ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ فی شأن یغنیہ, ایسا نفس نفسی کا افرا تفری کا عالم ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی کو بھائی کی پرواہ نہیں ہوگی, امی و ابھی بھائی بھائی سے بھاگے گا, انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا, وہ صاحبت ہی وہ بنی اپنے شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا, اور باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی مجھے پکڑ نہ لے, اپنے حق کا مطالبہ نہ کر دے. ایسا افرا تفری نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ وہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا, اس دن انسان کی اپنی ہی محنت کام آئے گی. جس کسی نے جوانی کو عزت و آبرو کے ساتھ گزار لیا, پاکدامنی کے ساتھ گزار لیا, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزار لیا, اس دن جو انعام ملے گا اس افراتفری کے حالت میں جو اللہ پاک امن اور سکون اور خوشی اور راحت اور اپنے رحمت بھرے سایہ کے اندر جو جگہ عطا فرمائیں گے, اس وقت جو انسان کی خوشی کا عالم ہوگا اس وقت ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. یہاں گرمی کی شدت جب بڑھ جائے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے پریشانی سے پسینہ ٹپکتا ہے, وہ پسینہ بھی اتنی مقدار میں نہیں ہوتا کہ ہمارے گھٹنوں کو تر بتر کر دے, ہمارے ٹہنوں کو تر بتر کر دے, ہماری ناک تک پہنچ جائے, صرف تراوت آتی ہے اسی گرمی کے اندر ہم بلبلا اٹھتے ہیں. اور ابھی جو رمضان کے اندر گرمی پڑی, کتنے ہی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کہ وہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں, آخرت کی گرمی, میدان محشر کی گرمی, کہ جہاں گناہوں کا پسینہ انسان کو گھیرے ہوئے ہو اور انسان کو بلبلا رہا ہو, اس وقت کا انسان اگر تصور کرے تو انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس عارضی گناہوں کی لذت کو کبھی بھی اختیار نہ کرے, کہ اس معمولی سی لذت کی خاطر آخرت کے چین اور سکون کو برباد کر دے. بہت ہی گھاٹے کا سودا ہوگا کہ وقتی لذت کی خاطر اپنی جوانی کو برباد کرے، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دے، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، داغدار ہو جائے، ذلت و رسوائی کے سامان کرے۔ تو سارے معاملات یہ تبھی ہوتے ہیں جب انسان آخرت سے بالکل غافل ہو، اس کے سامنے ہے ہی نہیں کہ آخرت میں کیا کیا معاملات آنے والے ہیں۔ جبکہ ایک صاحب ایمان سعادت مند مسلمان اس کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا کو بھی بڑے پیارے انداز سے صحیح طریقے سے گزارتا ہے، اسی انداز سے وہ زندگی بسر کرتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ پاک صاف رہے، آخرت کے لیے بھی وہ پاکیزگی کے سامان کرتا ہے کہ جب دنیا صاف ستھری ہوگی پاکیزگی کے ساتھ گزارے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بندوں کی محنت اللہ پاک کے یہاں رائے گا نہیں جاتی۔ پہلے بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ مسلمہ ایک اصول ہے کہ دنیا کے اندر جس انسان نے جس گناہ کی لذت کو حاصل کیا، اس کے متبادل آخرت میں جو نعمتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم رہے گا۔ جس شخص نے دنیا میں شرابیں پی، زندگی میں شرابوں کی لذت کو حاصل کیا، جس شخص نے دنیا میں زنا کاری کی، بدکاری کی، اور ایک گناہ کی لذت حاصل کر کے اس نے شہوت پرستی کی لذت کو حاصل کیا، تو اس کے متبادل جو گناہوں سے بچنے پر اللہ پاک نے آخرت کی نعمتیں رکھی ہیں کہ وہاں ایسی لذیذ نہریں ہیں، چشمے ہیں، دودھ کے، شراب اور طہورہ، اللہ پاک نے ایسے میٹھے میٹھے چشمے رکھے کہ خود اللہ تعالیٰ اسے سیراب کریں گے، پلائیں گے۔ تو جس کسی نے دنیا کے اندر گناہ کے ذریعے سے ان گناہوں کی شراب کو پی کر لذتیں حاصل کر لی، وہ آخرت کے اندر ان نعمتوں کی لذتوں سے محروم رہے گا۔ جس نے زنا کاری کے ذریعے شہوت پرستی کی لذتوں کو حاصل کر لیا، وہ آخرت میں حور عین کے ساتھ جو اللہ پاک نے نعمتوں کی لذتیں رکھی ان سے محروم رہے گا۔ اسی طرح الی آخری ہی جس گناہ کی لذت کو انسان نے دنیا میں حاصل کر لیا، آخرت میں وہ ان نعمتوں کی لذتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف والے ہیں، ایک انسان دنیا میں بھی لذتیں حاصل کر کے جائے، آخرت میں بھی لذتیں پائے، تو پھر متقی پرہیزگار کے ساتھ تو ناانصافی ہو جائے گی کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا اور اپنی آرزوؤں کا خون کرتا رہا، قربانیاں دیتا رہا، اور نفس و شیطان اس کو ورغلاتے رہے، خواہشات اس کو ابھارتی رہی، پھر بھی وہ اپنی خواہشات کا خون کرتا رہا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا رہا اور پاکیزہ زندگی بسر کر دیا، اور آخرت میں اس کو بھی اور ایک گناہ گار کو بھی ساری لذتیں یکساں مل جائے، تو پھر تو یہ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے یہ تفاوت رکھا کہ جو متقی پرہیزگار ہے، جس نے قربانیاں دی، پل پل پہ گناہ کا جوش اس کے دل میں بھی بھڑکتا تھا، اس کا بھی دل چاہتا تھا گناہ کرے لیکن وہ قربانی دیتا تھا، اللہ پاک نے مجاہدہ رکھا ہے جو جس انداز سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جتنا مجاہدہ اختیار کرے گا ہم اس کے لیے اتنے ہی زیادہ اپنے راستے آسان فرمائیں گے۔ بال ہے اس کو ہلکے سے دیوار پر مارا جائے ہلکے سے پلٹ کر آئے گی، زور سے مارا جائے زور سے پلٹ کر آئے گی۔ انسان کے دل پر خواہشات کی چوٹ لگتی ہے، دل چاہ رہا ہے، بد نظری کے سامنے مناظر ہیں کہ بد نظری کر لو، دل چاہ رہا ہے لیکن دل پر چوٹ لگا کر نظر جھکا لی، تو مجاہدہ جتنا سخت ہوگا تو پلٹ کر اس کا جواب اتنا سخت آئے گا۔ دل پر چوٹ لگی، آرزو ہو رہی تھی، چاہت بھڑک رہی تھی، گناہ کرنے کا ارمان ہو رہا تھا لیکن دل پر چوٹ ماری کہ گناہ نہیں کرنا، نظر جھکا لی تو پلٹ کر اس کے بدلے میں جو نور آئے گا، جو تقویٰ ملے گا، وہ اتنے ہی بھڑکدار ہوگا، زوردار ہوگا جتنی دل پر چوٹ لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر قربانی کے سامان رکھے، آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ جب دل پر چوٹ لگتی ہے، آرزوؤں کا خون کیا جاتا ہے، گناہوں کی چاہت کے وقت اپنے گناہوں کے ارمان کو پامال کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں جو نور ملتا ہے وہ بھی اتنے ہی بھڑکدار ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو پاکیزہ جوانی نصیب فرمائے، پاکیزہ بڑھاپا نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ خوابہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسا سامان رکھے ہیں جس میں سات قسم کے افراد کو اللہ پاک خصوصیت کے ساتھ عرض کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ابھی مضمون مزید باقی رہ گیا، انشاءاللہ زندگی بخیر اعتراض کروں گا۔ اللہ پاک نے تو کامیابی کے اتنے آسان سامان فرما دیے کہ عدل و انصاف سے بھری زندگی گزارو، اپنی جوانی کو پاکیزہ گزارو، اللہ کے لیے محبت کرو، اپنے دلوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ لو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرو، اور جب کبھی کہیں گناہ کی دعوت ملے اللہ کا ڈر اور خوف رکھ کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ سب کا خیرات کرو تو بڑے مخفی انداز سے کرو اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا کرو. یہ سات قسم کے شعبے اللہ پاک نے اسے عطا فرما دیے کہ کوئی ایک شعبہ بھی اگر ہماری زندگی میں میسر آ گیا عرش کا سایہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت مندوں والی زندگی نصیب فرمائے, ایسے پاکیزہ اوصاف پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی وہی انتظامات ہو جائیں جو اللہ پاک نے ان سات قسم کے افراد کے لیے رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے, فہم دین عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی اسی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.